الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اجعلنا من عبادك المتقين آمين يا رب العالمين. آج سب سے پہلے تو مجھے تاخیر سے پہنچنے کی معذرت کرنی چاہیے. صورت اصل میں یہ ہوئی ہے کہ پچھلے چار دن میرے کراچی میں گزرے اور جیسا کہ ہوتا ہے شدید ترین مصروفیت نہیں. رات 11:30 میں اپنی تقریر سے فارغ ہوا تھا ڈرگ کالونی میں. بہت عرصے سے وہاں کے بعض حضرات کے ساتھ وعدہ تھا جو مؤخر ہوتا چلا آ رہا تھا اور اب چونکہ ماہ رمضان مبارک کی آمد آمد ہے تو میں نے یہ سوچا کہ اب مزید تاخیر ہوئی تو 2 مہینے کا اس میں اور فصل بڑھ جائے گا, تو جیسے بھی ہو اپنے اوپر کچھ سختی جھیل لی جائے لیکن وعدہ پورا ہو جائے. سیدھا وہاں سے ایئرپورٹ آیا, لائٹ کوچ سے سیٹ بک تھی, لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ کہ جو فلائٹ وہاں سے 1 بجے چلنی چاہیے تھی وہ 4 بجے چلی. تو صبح 6:30 بجے گھر پہنچا ہوں, ساری رات انتہائی شدید خوف میں گزری. اس کے بعد اگر سے کچھ سویا ہوں لیکن یہ سونا دن کا جو ہوتا ہے ایک اور حقیقت رات کی نیند جو ہے اس کا کسی طرح بھی بدل نہیں بنتا. طبیعت شدید مطمئن ہے, بہت ہی اپنے اوپر جبر کر کے اس وقت میں یہاں حاضر ہو سکا ہوں. تاہم اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ ناغہ نہیں ہوا ہے. اپنی امکانی حد تک کوشش یہی ہوتی ہے کہ جس طرح بھی ہو جو سختی بھی اپنے اوپر جھیلنی پڑے انسان جھیل لے, لیکن دین کے ضمن میں کوئی ذمہ داری اپنے سر لے لی ہو تو اس میں کم سے کم ناغہ ہونا چاہیے. پچھلے کئی دنوں سے اگرچہ ویسے تو ہمارے ہاں دین و دنیا کی تقسیم و تفریق کا مسئلہ نہیں ہے, ہم اپنے سیاسی مسائل میں سے بھی کسی پر اگر گفتگو کرتے ہیں تو دینی اعتبار ہی سے کرتے ہیں, وہ بھی ایک تبصرہ اور تذکرہ ہوتا ہے قرآن حکیم ہی کی تعلیمات کے حوالے سے. تاہم کچھ نہ کچھ فرق واقع ہوتا ہے کہ ایک براہ راست قرآن و سنت سے استنباط کرتے ہوئے کوئی بات کہی جائے, اور ایک یہ کہ حالات حاضرہ پر قرآن مجید یا سنت نبوی کے حوالے سے گفتگو کی جائے. کچھ نہ کچھ درجے کا فرق واقع ہوتا ہے. تو کئی دنوں سے یہ ہو رہا ہے کہ ہم وہ دوسری قسم کی گفتگو کر رہے ہیں. ادھر یہ کہ آج شعبان المعظم کی پندرہ تاریخ ہے, رمضان مبارک کی آمد آمد ہے, تو میں نے مناسب سمجھا, ایک اور سبب بھی ہے وہ بعد میں عرض کروں گا, کہ اب آج میں روزے کی فرضیت, روزے کی حکمت, روزے کے لیے اس ماہ مبارک کی تعین, اس کی اساس, پھر یہ کہ یہ رمضان اور صیام, ان دونوں کے مشترک پروگرام کا جو اصل مقصود ہے, قرآن حکیم کے تین آیات کے حوالے سے اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ویسے تو یہ کہ ہر سال اکثر و بیشتر رمضان سے ایک دو جمعے کم یہ گفتگو ہوتی ہے, بلکہ بسا اوقات رمضان مبارک کے دوران تمام جمعوں میں انہی موضوعات پر روشنی ڈالی جاتی ہے. کام میں یہ سمجھتا ہوں کہ 11 مہینے کا فصل خاصا فصل ہوتا ہے, اور قرآن مجید میں جو اصطلاح ہے تذکیر, یاد دہانی, اس یاد دہانی کا اپنا ایک فلسفہ ہے. اگرچہ کوئی چیز آپ نے سمجھ لی کسی خاص موقع پر, کسی خاص وقت میں, لیکن دین کا معاملہ ایسا ہے کہ محض سمجھ لینا کافی نہیں, بلکہ جو کچھ سمجھا ہے اسے مستحضر رکھنا ضروری ہے. اللہ کو ایک شخص نے مان لیا, کسی درجے میں پہچان لیا, یہ پہچان کے ساتھ کسی درجے میں کا لفظ میں بہا رہا ہوں, اس لیے کہ معرفت خداوندی کے تو اتنے بے شمار مراتب ہیں کہ جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے. ایک معرفت وہ ہے جو حضور کو حاصل تھی, ہمارا پہچاننا تو اس کے مقابلے میں نہ پہچاننے کے برابر ہے. پھر ایک معرفت اور بھی ہے جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ ماں عرف نہ کا حق کا معرفت ہے, اے اللہ ہم تجھے نہیں پہچان پائے جیسے کہ تیری پہچان کا حق ہے. وہ کون سی معرفت ہوگی؟ وہ معرفت ہے کہ جو اصل آخرت ہی میں ہوگی, اس دنیا میں وہ محال عقلی ہے, یہاں کی جو محدودیتیں ہیں ہماری, ہمارے ذہن کی محدودیت, ہمارے فکر کی محدودیت, پھر ہمارے تخیل کی محدودیت, ہمارے تصورات کی محدودیت, کیونکہ تخیل ہو یا تصور ہو ان سب کے ڈانڈے ملتے ہیں مشاہدات سے, اس کے سانچے بنتے ہیں ہمارا یہ سینس ڈیٹا جو ہم کلیکٹ کرتے ہیں سماعت اور بصارت کے ذریعے سے, اس سے ظرف بنتا ہے, اسی ظرف میں سمائے گا جو کچھ سمائے گا. جیسے انگریزی میں کہتے ہیں ون کانٹ آؤٹ گرو اسکن, اسی طرح ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے بعض محدودیتیں ایسی ہیں کہ جن سے تجاوز نہیں کر سکتے. وہ معرفت جو ہے خود حضور فرماتے ہیں کہ میدان حشر میں لواء الحمد بیدی, جبکہ اللہ تعالی کی وہ عدالت لگی ہوگی میدان حشر میں, تو حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. یہ حمد کے لفظ کا خاص تعلق ہے حضور کے ساتھ. قرآن مجید جو حضور کو عطا ہوا اس کا پہلا لفظ بھی الحمد ہے, الحمدللہ رب العالمین. حضور کے جو اسماء مبارکہ ہیں وہ سب اسی لفظ سے نکلے, انا احمد, احمد بھی حمد سے, محمد, محمد بھی حمد سے, حامد وہ بھی حمد سے, محمود وہ بھی حمد سے. حضور کے چار اسماء جو ہیں وہ اسی لفظ حمد سے نکلے, اور حضور کی امت کا ایک وصف حمادون, بہت زیادہ حمد کرنے والے. تو حضور فرماتے ہیں کہ میدان حشر میں حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا, اور میں اللہ کی جو حمد اس روز بیان کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا. اس لیے کہ کسی شے کا بیان اس کے ادراک پر اس کا انحصار ہے. کتنی گہرائی تک آپ نے بات سمجھی اسی قدر آپ اسے بیان کر سکیں گے. کس قدر آپ نے اس کے ما لہو ما علیہ کا احاطہ کیا اسی درجے میں آپ اس کی تبیین کر سکیں گے. کسی شے کی عظمت کا کس حد تک آپ کو ادراک ہوا اسی حد تک آپ اس کی عظمت بیان کر سکیں گے. تو حضور نے یہاں دنیا کے بارے میں فرمایا کہ ما عرفنا حق معرفت ہے، وہاں فرمایا کہ جو ہم اس روز کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا. بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی، بات اہم ہے اور فلسفہ و حکمت دین کے اعتبار سے بڑی بنیادی ہے. صاحب میں یاد کر رہا تھا کہ وہ جو شکر ہے کہ جو ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، جو حاصل ہے اس صیام و رمضان کے ایک جامع پروگرام کا، وہ کیا ہے، اس کا فہم اور شعور بہت ضروری ہے، کیونکہ پھر اسی کی مناسبت سے تیاری ہوتی ہے. میں نے بارہ آپ کو سنایا ہے، مجھے یہ شعر بہت پسند ہے، اگرچہ لکھا ہوتا ہے بسوں پر، بعض اشعار بڑے اونچے ہوتے ہیں لیکن ان کا جو استعمال ہمارے ہاں ہو گیا ہے اس کی وجہ سے ان کی قدر و قیمت کم ہو جاتی ہے. تو عام طور پر بسوں پر شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل، مسافر شب سے اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے. بہت اونچا شعر ہے یہ، اس اعتبار سے کہ جوانی کو شب سے تشبیہ دی گئی، جذبات کا، شہوات کا، دنیاوی امنگوں کا، دنیاوی عزائم کا، ایمبیشنز کا، ایک گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوتا ہے انسان پر جوانی کی عمر میں. تو اس وقت سے تیاری کرنی چاہیے انسان کو، کیونکہ جو سفر ہے آدم کا، ہمارے نزدیک تو وہ آدم نہیں ہے، یہ شاعرانہ تخیل ہے، وہ تو یہی ہے کہ عالم دنیا سے عالم آخرہ، آدم تو کہیں نہیں. بہرحال وہ بڑا طویل سفر ہے، اس سفر کے لیے تیاری اس جوانی کے دور میں ہونی چاہیے. جیسے کہ کسی مسافر کو بہت دور جانا ہو تو وہ بڑے منہ اندھیرے پھر گھر سے نکلتا ہے. تو اسی لیے میں کر رہا ہوں کہ رمضان مبارک کی عظمت کا اگر کسی درجے میں بھی ادراک اور شعور ہو جائے تو اس کے لیے تیاری شروع ہو جانی چاہیے شعبان میں. چنانچہ یہ حدیث تو میں نے آپ کو بارہا سنائی ہے، یاد بھی ہوگی بہت سے حضرات کو. حضور نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، اور رمضان مبارک جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ متواتر اور پے بہ پے نفلی روزے جتنے آپ شعبان میں رکھتے تھے اتنے کبھی نہیں رکھتے تھے. یہ تمہید ہے. اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ شوال میں پھر چھ روزے ہیں، نفلی ہیں، مسنون ہیں، جو بھی کہیں. اور اس کی میرے ذہن میں جو تشبیہ بنتی ہے، میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، وہ بالکل جیسے ظہر کی نماز ہے. چار فرض ہیں اور چار ہی سنتیں پہلے موکدہ ہیں اور پھر دو سنتیں موکدہ ہیں. تو اگرچہ اصل نماز جو ہے فرض وہ تو چار فرض ہے، تو بالکل اسی طریقے سے فرض روزے تو وہی ہیں 30 یا 29 جو رمضان مبارک میں آئیں گے، لیکن مسنون یا اضافی جو ہے اس میں وہ شعبان میں سب سے زیادہ، اور بعد میں جیسے کہ دو نفل ہے، دو ہیں سنتیں، اسی طریقے سے وہ 6 ہو. باقی جو حضرات پابندی کرتے ہو تو ایام 20 کے روزے بھی شامل کریں، اس لیے کہ 6 پہ شروع کے 6 ہو گئے، 2 سے لے کر اور 7 شوال تک، پھر وہ آئے گا 13, 14 اور 15 جو حضور کا معمول تھا، تو تقریباً بات وہی پہنچ جائے گی کہ نصف ماہ کے روزے بن جائیں گے شوال کے بھی، ان لوگوں کے لیے کہ جو اس معاملے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کی پیروی کرتے ہیں. ویسے عام مشاہدہ یہی ہے کہ مسلمان جس درجے میں نماز کے معاملے میں سنتوں اور نفلوں کی پابندی کرتے ہیں، اس درجے میں روزے کے ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی کوشش نہیں کرتے. یہ عام مشاہدہ ہے، ہمارے اپنے اندر بھی کمی ہے، کوتاہی ہے، حالانکہ یہ ہے کہ یہ خود اپنی جگہ پر ایک اتنی عظیم عبادت ہے اور اس میں بھی وہی نسبت بنے گی جیسے فرض رکعتیں ظہر کی چار اور چار سنتیں ہیں مؤکدہ اور دو پھر سنتیں ہیں مؤکدہ پھر دو نفل ہیں، اسی طریقے سے رمضان مبارک کے روزے پر شعبان میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے حضور کے نفس قدم کے اتباع کی، اسی طرح سے شوال میں. تو اب اس کے لیے تیاری ہے در حقیقت، اس تیاری کی ایک شکل تو یہ ہے کہ رمضان کے روزوں سے پہلے آپ شعبان میں بھی کچھ روزے رکھیں، ایک تیاری یہ ہے کہ رمضان کی عظمت کیا ہے اس کا شعور حاصل کریں، روزے کی حکمت کیا ہے اس کا فہم حاصل کریں، مقاصد کیا ہے ان کو سمجھیں، پھر ان مقاصد کے لوازم کیا ہیں کہ صرف صبح سے شام تک بھوکا رہنا ہی کافی ہے ان مقاصد کے حصول کے لیے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی اضافی اس کے لیے شرائط ہے کہ اگر ان کی پابندی نہیں ہوگی تو حضور کے قول کے مطابق وہ پھر فاقہ ہوگا، روزہ ہوگا ہی نہیں. فرمایا آپ نے من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو شخص جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، تو اللہ کو تو کوئی احتیاج نہیں ہے کہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ کم من صائم ليس له من صومه الا الجور، کتنے ہی روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک کے اور کچھ حاصل نہیں، وہ روزہ روزہ ہوتا ہی نہیں، وہ فاقہ ہوتا ہے. تو کتنے گھاٹے کی بات ہے کہ مئی اور جون کے مہینے میں ایک شخص فاقہ کرے، چاہے کو روزہ شمار نہیں ہو رہا کہ روزہ ہے نہیں، اس کی نہ تو جو بھی منفعت ہے اخلاقی روحانی ہے وہ حاصل ہوئی، نہ اجر و ثواب حاصل ہوا، اور بھوک اور پیاس خامخا کو بطور جرمانے کے انسان کے اوپر عائد ہو گئی، تو یہ تو بڑے گھاٹے کا سودا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس فہم و شعور کا حاصل کرنا کسی درجے میں ہماری ان گفتگوؤں کے ذریعے ہو جائے، باقی یہ کہ ان چیزوں کو بالفعل حاصل کرنا یہ تو انسان کی انفرادی کوشش ہے، اس کی اپنی محنت ہے، کوئی دوسرا شخص جو ہے اس میں کسی دوسرے کے لیے کوئی فیصلہ کن کردار ادا نہیں کر سکتا. اب یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ ایک بڑی عجیب کیفیت ہے قرآن مجید میں روزے کے ضمن میں، کہ کل چھ آیات ہیں یہ سورہ بقرہ کے 23 رکوع کی، اس میں روزے کا حکم ہے، اولین حکم بھی ہے، تکمیلی حکم بھی ہے، ابتدائی احکام بھی ہے، آخری احکام بھی ہے، روزے کا فلسفہ بھی ہے، روزے کی حکمت بھی ہے، روزے کا جو سب سے اونچا حاصل ہونا چاہیے وہ بھی ہے. گویا کہ جو پانچ ارکان اسلام ہیں ان میں سے ایک رکن کے بارے میں کل معلومات قرآن مجید کی ان چھ آیتوں میں آ گئی. یہ آپ کو نماز کے بارے میں یہ کیفیت نہیں ملے گی، یہ بات آپ کو زکات کے بارے میں نہیں ملے گی، حج کے بارے میں بھی کم سے کم دو مقامات تو ایسے ہیں، سورہ حج کے دو رکوع اور سورہ بقرہ کے دو رکوع جن میں تفصیلی ذکر ہے، اس کے علاوہ بھی اس کا ذکر جو ہے وہ کچھ آپ کو مختلف مقامات پر منتشر مل جائے گا. 19 رکوع بھی ہے سورہ بقرہ کا جس میں کہ سعی بین الصفا والمروہ کا ذکر ہے، ان الصفا والمروہ کا من شعائر اللہ فمن حج البیت اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. پھر حج کی فرضیت جو ہے اس کی آیت وہ سورہ آل عمران میں، تو کم سے کم چار مقامات تو ہو گئے کہ جہاں پر آپ کو حج کا جو بیان ہے وہ منقسم ملے گا. لیکن روزے کا معاملہ یہ کہ یہ چھ آیات سمجھ لیں تو روزے کے بارے میں جو کچھ قرآن میں ہے وہ تو آپ کے گویا کہ ذہن کی گرفت میں آ جائے. میں نے اس میں سے 3 آیتیں آج پڑھی، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان 3 آیات کا جو حاصل اور لب لباب ہے وہ میں آج آپ کے سامنے بیان کروں. یہ بھی میں عرض کر دوں کہ یہ آیات تفسیر کے اعتبار سے مشکلات القرآن میں سے ہیں. اس کا سبب ہے ایک کہ ایک چھوٹی سی چیز نگاہ سے ہوجل ہو جائے علمی معاملات میں، یہ ایک بہت ہی اہم اصول ہے کہ جو شاعر کہتا ہے کہ یک لحظہ غافل گشتم و صد سالہ راہم دور شو، یہ بڑا اونچا شعر ہے لیکن میں اس وقت اس شعر کو چونکہ موجودی بنانا چاہتا، ورنہ اس کا پہلا مصرع کہ رفتم کے خار از پا کشم محمل میں آنسو دگ دگ، یک لحظہ غافل گشتم و صد سالہ راہم دور شو، صرف دوسرے مصرعے کو اس وقت ذہن میں رکھیے کہ ایک لہجے کی غفلت سے سو سال کے فاصلے کا بوجھ پیدا ہو جاتا ہے. اس کی بڑی اہم مثال اس میں ہے کہ ایک اہم نقطے کو میں نہیں سمجھتا کہ کیا حادثہ ہوا ہے کہ ہمارے متاخرین اور خاص طور پر اس دور کے مفسرین جو ہیں وہ نظر انداز کر گئے اور پھر اتنے الجھے ہیں کہ اس میں سے پھر نکلنا نصیب نہیں. مجھے یہ گمان تھا بہت پہلے، میں نے عرض کیا ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ایک مناسبت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی، تو گمان یہ تھا کہ یہ مسئلہ یوں ہے، اس طرح نہیں ہے جیسے یہ لوگ بیان کر رہے ہیں، لیکن مجھے اپنی بات کے کہنے کی جرت نہیں ہوتی تھی. یہ ابھی اس زمانے کا دور ہے جبکہ میں میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا، ظاہر بات ہے اس وقت تو میں اعتماد کر کے کہہ سکوں بہت ہی محالات میں سے بات کی. اتفاقاً ایک مضمون میری نظر سے گزرا جس میں ایک صاحب نے جو مضمون نگار تھے مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ پر تنقید کی تھی کہ انہوں نے یہ بات لکھ دی، ایسی احمقانہ بات کہہ دی. وہ احمقانہ بات وہی تھی جو میرے دل میں تھی، ان کے بقول احمقانہ. تو مجھے حوصلہ ہوا کہ متفق گردیل رائے بو علی بار آئے من، انہوں نے تو ان پر تنقید کی تھی، مجھے تائید مل گئی کہ اگر انور شاہ کاشمیری کی رائے یہ ہے بحثی وقت کی، اب تو میں دھڑلے سے کہہ سکتا ہوں. بعد میں جب رسائی ہوئی ہے تفسیر کبیر امام راضی کی، تو میں نے دیکھا کہ متقدمین میں تو وہ رائے بڑے جزم کے ساتھ اور بڑے وسوخ کے ساتھ موجود ہے، نہ معلوم کیا ہوا کہ کیوں اس کو نظر انداز کر دیا. وہ رائے کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے. روزے کی عبادت تدریجاً فرض ہوئی ہے، نماز کی عبادت بھی تدریجاً فرض ہوئی ہے، پہلے ہی دن پانچ نمازیں تو فرض نہیں ہو گئی تھی نا، صبح و شام کی دو نمازیں یا پھر کچھ تین نمازیں، یہ سارا جو منکرین حدیث کو جو مغالطہ ہوا ہے وہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ وہ کچھ ابتدائی باتوں کو لے لیتے ہیں، ابتدائی باتیں ایسی ہی تھیں. پھر یہ ہے کہ شب معراج میں فرضیت ہوئی پانچ نمازوں کی، سن 1190 ہجرت سے ایک سال قبل، اس وقت سے یہ پانچ وقت کی نمازیں فرض ہو گئی، لیکن نماز تو اول دن سے تھی نا، قم اللیل الا قلیلا تو پہلے دن سے ہے، تو 10 برس تک پنج وقت نمازیں نہیں تھیں، نمازوں کا کچھ اور نظام تھا جو یقین سے اب ہم نہیں جانتے. لیکن یہ کہ اس کے بعد سے سن 1190 سے پھر پنج وقت نمازوں کا نظام آ گیا. یہ معاملہ تو چونکہ نمایاں ہے، سب کے علم میں ہے. اسی طرح شراب کی حرمت کسے معلوم نہیں کہ ایک دم تو نہیں ہوئی نا، تدریجن ہوئی. بالکل یہی معاملہ روزے کے بارے میں ہوا، لیکن اس میں فصل اتنا کم ہے شاید ایک سال کا، کہ جس کی وجہ سے وہ چیز زیادہ نمایاں ہو کر نہیں آئی. جو رائے ہے امام راضی نے جو آرا کوٹ کی ہے، اور جو مولانا انور شاہ کاشمیری کی رائے ہے، اور جو جس پر مجھے پورا جذب ہے، میں اس کے ساتھ خبر کر رہا ہوں، دوسری آراء کی نفی کرنے کی مجھے ضرورت نہیں، وہ تو لمبی بحث ہو جائے گی. وہ رائے یہ ہے کہ مکی دور میں تو روزے کی عبادت سرے سے تھی ہی نہیں، اس لیے کہ بنی اسماعیل میں روزے کا کوئی تصور تھا ہی نہیں، باقی سارے تصورات تھے، حج کا تصور تھا، طواف کا تصور تھا، یہ سارا تھا، نماز کو بھی بگاڑ دیا تھا انہوں نے، نماز کا لفظ ان کے ہاں موجود تھا، لیکن صوم کی عبادت تھی نہیں. مکی دور میں مسلمانوں پر بھی یہ عبادت عائد نہیں کی گئی، اس کا آغاز ہی ہوتا ہے مدنی دور میں آ کر. مدینے میں آ کر حضور نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں، وہاں تو یہود تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ایک روزہ جو وہ رکھا کرتے تھے عاشورہ کا، دس محرم کو نجات ملی تھی بنی اسرائیل کو آل فرعون سے، وہ دن ان کے ہاں بہت متبرک تھا، وہ روزہ رکھتے تھے. تو حضور نے فرمایا کہ تم لوگ کیسے روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ یوں رکھتے. تو حضور نے فرمایا کہ پھر موسیٰ کے تو زیادہ حقدار ہم ہیں تم سے. تو حضور نے خود ہی وہ مسلمانوں کو حکم دیا کہ روزہ رکھو. اس کے بعد پھر پہلا حکم نازل ہوا، اور وہ حکم یہ تھا کہ تین دن کے روزے واجب کر دیے گئے ہر مہینے میں. وہ تین دن کے روزے کون سے تھے؟ ایام بیس جنہیں کہتے ہیں. ہر مہینے کی قمری مہینہ، شمسی مہینے کا تو وہاں تصور نہیں تھا نا، چاند کا مہینہ، تیرہویں چودہویں اور پندرہویں تین تاریخیں. ایام بیس کیوں کہلاتے ہیں؟ بیس جمع ہے ابیض کی، ابیض سفید روشن، کیونکہ یہ تین دن وہ ہے جن کی راتیں جو ہے، اب تیرہویں کا چاند، چودہویں کا چاند، پندرہویں کا چاند تقریباً پورا ہی ہوتا ہے نا، چودہویں کا تو پورا ہی ہے، تیرہویں اور پندرہویں کا بھی پورا ہی ہوتا ہے، تو راتیں روشن ہوتی ہیں. تو روشن راتوں والے دن، یہ مطلب ہوا اب یہ ایام بیس. اس کے تین روزوں کا حکم حضور نے دے دیا، یہ پہلا حکم ہے. اور اس سورہ مبارکہ میں، ان آیات مبارکہ میں جو میں نے تلاوت کی ہے، پہلی دو آیات کا تعلق اسی ابتدائی حکم سے. اس کے ساتھ ہی آپ نے، بلکہ یہ کہ قرآن میں کہیے، انہیں رعایتیں بھی دی گئی، کیونکہ نئی نئی ان کے اوپر یہ عبادت فرض ہو رہی تھی، پہلے عادی نہیں تھے. تو ایک تو یہ کہ پورے مہینے کے روزے نہیں رکھوائے، تین دن کے رکھوائے، مصلحت ہے نا، مانوس کرو، عادی بنا لو پہلے. ثانیاً اس میں یہ کیا کہ کچھ رعایتیں دے دی. کیا رعایت دی؟ کہ اگر بیمار ہو تو پھر کسی اور دن رکھ لینا، ایام بیس کو چھوڑ دو. اگر سفر پر ہو تب بھی یہ گنتی بعد میں پوری کر لینا، اگر ان تین دنوں میں سفر پر ہو واپس آ کے رکھ لینا. اس سے بھی آگے ایک رعایت دی، اگر اس پر بھی ہمت نہیں کر رہے تو پھر ایک مسکین کا کھانا بطور تاوان ادا کرو. یہ ایک اضافی رعایت تھی. اس کو کہا امام راضی نے وجوب علی تخیر، ایک چیز واجب کو کی گئی، لیکن یہ کہ اس میں ایک اختیار بھی دے دیا گیا کہ اگر یہ واجب کام نہیں کرتے تو یہ چیز اس کا بدل بن سکتی ہے. ایک مسکین کو کھانا کھلا دو گے تو اس وجوب کے قائم مقام ہو جائے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ تعین کے ساتھ یہ عدد تو نہیں ملتا، میرا یہ خیال ہے کہ یہ کیفیت کو گیارہ مہینے ہی برقرار رہی ہوگی. مجھے یہ عدد کیوں پسند آیا؟ کہ وہ بھی گیارہ سال ہے نماز کا معاملہ، کہ گیارہ سال پنج وقتہ نماز ابھی نہیں آئی تھی، گیارہویں سال آئی. تو مجھے کچھ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ لگ بھگ سال بھر اور گیارہ مہینے ہی ذہن میں رکھیں آپ اس کے حوالے سے، کہ گیارہ مہینے یہ ایکسرسائز کروائی ہے. اب اس میں دیکھیے ایک سہولت اور ہو گئی، جب گیارہ مہینے روزے رکھے جائیں گے تین تین، تو ان میں گرمی بھی آ گئی، سردی بھی آ گئی، اچھا موسم بھی آ گیا، سخت بھی آ گیا. اور اگر پہلے ہی فرضیت پر جون کا مہینہ ہوتا تو اچھے اچھوں کی ہمتیں جواب دے جاتی کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کا ہر فعل جو ہے وہ حکمت پر مبنی ہے. تو پہلی دو آیات جو ہے یہ پہلے حکم سے متعلق ہے. اس کے بعد وہ آیات نازل ہوئی تیسری آیت جو طویل ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اب یہ رمضان کے مہینے کے پورے مہینے کے روزوں کی فرضیت کا حکم آ گیا. اب مسلسل رکھنے ہوں گے تیس، اب تین نہیں رہے، تیس ہو گئے. اب وہ تیس کے تیس ہو سکتا ہے جون میں آ جائے، جولائی میں آ جائے، ہو سکتا ہے دسمبر میں آ جائے، لیکن وہ ہو گئے مسلسل. اب جو تین رعایتیں تھیں ان میں سے دو برقرار رکھی، اگر بیمار ہو تو عدت پوری کر لو دوسرے دنوں میں، اگر سفر پر ہو تو بھی رخصت ہے کہ تعداد پوری کر لو دوسرے دنوں میں، قضا کر سکتے ہو. لیکن تیسری روایت ثابت ہو گئی، تیسری رعایت ختم ہو گئی، روزہ تو اب رکھنا ہی پڑے گا، روزے کا بدل تو روزہ ہی ہوگا.
ایک مسکین کو کھانا کھلانا جو ہے اس کا بدل نہیں بنے گا. اس کو امام راضی نے کہا وجوب علی تعیین، تعین کے ساتھ کسی چیز کو واجب کر دینا، کیا وہی کام ہوگا، اس کا کفارہ کوئی اور نہیں ہے. البتہ چونکہ قرآن مجید کی حکمت کے سب سے بڑے جاننے والے تو محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک حد تک اسے برقرار رکھا. یہ وہ چیز ہے جس سے کہ ایک اصول مستنبط ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے کسی حکم پر اضافہ فرما سکتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے برقرار رکھا کہاں تک کہ اگر کوئی شخص ایسا مریض ہو گیا ہے، ٹی بی کی تھرڈ اسٹیج کو پہنچا ہوا ہے، کہ اس کی تو شفا کا آپ کوئی امید ہی نہیں رہی، آج کل تو خیر ہوتی ہے لیکن پہلے تو نہیں رہتی تھی نا، وہ کیا کرے، وہ کس امید میں قضا کرے کہ میں آپ نہیں رکھوں گا تو بعد میں رکھ لوں گا. اس کے لیے برقرار رکھا، ایسا مریض کہ جس کے شفا یاب ہونے کی بظاہر احوال توقع نہ ہو، اتنا بوڑھا انسان مرد یا عورت کہ اس کے لیے اندیشہ ہو ہلاکت کا، برداشت نہ کر سکتا ہو. ان چیزوں میں حضور نے اس رعایت کو برقرار رکھا کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دو تو گویا کہ اس کا وجوب جو ہے وہ تم پر سے ثابت ہو جائے. اب یہ بات سمجھ میں آ گئی، ہر چیز منطقی، ہر چیز بڑی ہی مدلل، بہت ہی اس کی کڑیاں جڑی ہوئی ہیں، لیکن بس یہ چیز ذہنوں سے نکل گئی کہ یہ دو حکم ہیں، ان کے درمیان فصل ہے، اور اس میں کیا چیز آڑے آ گئی کہ چونکہ یہ دونوں آیات ایک ہی جگہ رکھی ہوئی ہیں، اگر یہ دو مختلف مقامات پر ہوتی تو نمایاں ہو کر یہ بات سامنے رہتی کہ یہ آیتیں مختلف زمانوں میں نازل ہوئی ہیں، ان میں کوئی وقت کا فصل ہے، چونکہ وہ ایک ہی جگہ ہے لہذا مغالطہ ہو گیا. حالانکہ ایک اور اہم مثال قرآن مجید میں ہے، آپ جو بھی قرآن مجید سے واقفیت رکھنے والے ہیں انہیں معلوم ہے کہ سورہ مزمل کا پہلا رکوع، جس میں کہ رات رات بھر یا دو تہائی یا آدھی رات کھڑے رہنے کا حکم ہے، اس کو جو منسوخ کرنے والی آیت ہے وہ وہیں پر سورہ مزمل کے دوسرے رکوع میں موجود ہے، حالانکہ زمانی فصل ہے اس میں سب مانتے ہیں، ایک وقت میں تو نازل نہیں ہوئی. وہاں وہ بات جو ہے چونکہ بہت نمایاں تھا وہ فصل، وہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے رہا، اور یہاں جو ہے اس میں اکثر و بیشتر لوگوں نے، خاص طور پر اردو مفسرین جو ہے اس دور کے جنہوں نے اردو میں تفسیریں لکھی ہیں، وہ اس چیز کو نظر انداز کر گئے اور پھر بڑی ہی سخت قسم کی بحثوں میں پڑ گئے. اب اس تمہید کے بعد دیکھیے سہولت ہو جائے گی. پہلی دو آیات کیا ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر بھی فرض کیا گیا روزہ رکھنا. ایک مغالطہ ہے کہ صیام شاید صوم کی جمع ہے، اسی لیے اکثر ترجمے روزے کر دیتے ہیں، اس میں بہت غلط ہے، یہ مصدر ہے، صیام کے معنی روزہ رکھنا. تم پر بھی روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا. کیوں کہنا پڑا یہ؟ کہ مسلمانوں کی اکثریت تو ابھی بنی اسماعیل میں سے تھی نا، وہ واقف نہیں تھے اس صوم سے، اس لیے تعارف کرایا جا رہا ہے کہ یہ تو ساری امتوں پر فرض رہا ہے. اچھا، اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ صیام کے معنی روزہ رکھنا، یاد رکھنے کے لیے ایک لفظ اور ذہن میں لے آئیے، قام یقوم قوماً وقیاماً، قیام مصدر ہے، قوم کی جمع نہیں ہے، قوم بھی مصدر اور قیام بھی مصدر. اسی طرح ساما یسوم و سوم و سیامن، ساما یسوم کا مصدر سوم بھی ہے اور سیام بھی ہے، یہ مصدر ہے. اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا. اب اس کما میں بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق ہے، ایک تو یہ ہے کہ پورے مہینے کے روزے تو کبھی فرض رہے نہیں، لہذا یہ کما جو ہے یہ سوم رمضان پر نہیں آ سکتا. ثابت ہو رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ جو پہلا حکم ہے روزے کا وہ کچھ مشابہت رکھے گا ان کے حکم کے ساتھ. ثانیاً کسی کی بنیاد پر مسلمانوں میں ایک مغالطہ پیدا ہو گیا کہ جب کما فرمایا جیسے کہ روزہ رکھنا پر کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر، تو شاید ہمارے روزے کے بھی سارے احکام وہی ہیں جو ان کے ہیں. ان کے ہاں روزے کا حکم یہ تھا کہ سحری کوئی نہیں، آپ سو گئے تو روزہ شروع. لہذا یہ خیال پیدا ہوا، ابھی وضاحت آئی نہیں، تفصیل آئی نہیں، تو ذہنوں میں ایک خیال پیدا ہو گیا. اسی طریقے پر اب جب روزہ شروع ہو گیا سوتے ہی، تو اب گویا کہ روزے کی رات میں بھی تعلق زن و شو نہیں، نہ کھانا پینا، نہ سحری، نہ تعلق زن و شو. یہ ساری چیزیں اسی بنیاد پر ذہنوں میں آئیں کہ جب اس طرح فرض کیا گیا جیسے کہ ہم سے پہلی امت پر فرض تھا، تو جو ان کے احکام ہیں وہ ہمارے ہوں گے. اس کا جواب ہے جو آپ کو آیت نمبر 5 میں ملے گا کہ نہیں، مسلمانوں تمہارے روزے کے حکم میں فرق ہے، کھایا پیا کرو رات کو، تعلق زن و شو پر بھی پابندی نہیں ہے، روزہ افطار ہو گیا، اب سحری تک تم کھا پی سکتے ہو. کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. تو اب یہ جو وضاحت ہے آیت نمبر 5 میں، اس کا تعلق در حقیقت اسی کما سے ہے کہ اس کما کے نفس کی وجہ سے ذہنوں میں وہ خیالات پیدا ہوئے، جن کی پھر وضاحت کے لیے تفصیلی احکام آیت نمبر 5 سنا دی. بہرحال پہلا تو اس حد تک میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہے اگر آپ نے سمجھ لیا. صرف ایک اضافہ کیجئے کہ صوم کے معنی کیا ہے. صوم کے لفظی معنی عربی زبان میں صرف رک جانے کے، اور اہل عرب اس کو استعمال کیا کرتے تھے پہلے اس لفظ کو گھوڑوں کے لیے. گھوڑوں کو وہ روزہ رکھوایا کرتے تھے، خود بھی رکھتے تھے. وہ کیا تھا معاملہ، آپ کو معلوم ہے کہ ان کا تو پیشہ ہی تھا لوٹ مار غارت کری، اس میں گھوڑا انتہائی اہم ہے. تیز رفتاری سے گئے اور چھاپا مارا اور لوٹ مار کی اور بھاگا. لیکن اس گھوڑے کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ یہ جانور تب ان اتنا سخت جان نہیں ہے جتنا کہ مثلاً اونٹ، اس میں تو نزاکت ہے، تمکنت ہے، تو اسے وہ پھر سدھاتے تھے سختیاں جھیلنے کے لیے. فرض کیجئے کہ کسی وقت گھمسان کا رنگ پڑا ہوا ہے اور گھوڑے کو صبح سے شام تک کھانے پینے کو کچھ نہیں ملا، تو اگر اس میں بھوک کو برداشت کرنے کا مادہ نہیں تو وہ اپنے مالک کی ہلاکت کا ذریعہ وہ بن جائے گا، اس کی کمزوری مالک کی ہلاکت کا سبب بن جائے گی. اسی طرح فرض کیجئے کہ آپ کسی وقت جو ہے اپنے گھوڑے پر سوار ہیں اور سامنے سے باد سرسر کا ایک جھونکا آیا اور گھوڑے نے پیٹھ دکھائی اور بھاگا، تو وہ تو آپ کی ہلاکت کا سبب بن جائے گا. لہذا وہ یہ کرتے تھے بھوکا پیاسا رکھ جاتے، آپ گھوڑوں کو سداتے ہیں ٹانگوں میں جوتنے کے لیے، تو وہ سواری کے لیے بھی سدھاتے تھے اور انہیں بھوک پیاس کا عادی بناتے تھے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کسی آڑے وقت میں ان کی ہمت جواب دے جائے. تو ان کی ہمت جواب دے گئی تو مریں گے تو آپ. پھر ایسا بھی کرتا تھا کوئی عرب کہ اپنے گھوڑے کو خود تو اپنے منہ پر ڈھاکا باندھ لیا کپڑے کا اور اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، گھوڑے کا منہ سیدھا کر دیتے تھے باد سرسر جدھر سے آ رہی ہے، جلتی ہوئی جھلسنے والی جو لو، اور اس میں کھڑا رکھتے تھے اس کو تاکہ اس کے اندر برداشت کا مادہ پیدا ہو. اس کو وہ کہتے تھے گھوڑے کا روزہ صوم، کھانے پینے سے روک دیا اس کو اور سختی جھیلنے کا اس کو عادی بنایا. یہ لفظ ہے جو قرآن مجید نے پھر اختیار کیا اس صوم کی عبادت کے لیے کہ جس طرح تمہارے گھوڑوں کو ضرورت ہے مشق کی، اسی طرح تمہیں بھی ضرورت ہے مشق کی. تم بھی ایسے نہ بن جاؤ کہ تمہاری لگامیں جو ہیں وہ تمہارے شہوات کے ہاتھ میں آ جائیں. بھوک لگی ہے اب بے حال ہو گئے، پیاس لگی ہے ضبط نہیں ہو رہا، کچھ آرام نہیں ملا ہے اپنے معمول کے مطابق تو کام نہیں ہو رہا، تو پھر کیا کام کرو گے دنیا میں، کیا مشقتیں جھیلو گے؟ مشقت جھیلے بغیر کام نہیں ہوتا. کیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے؟ کیسے تعداد کرو گے؟ کیسے اللہ کے دین کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے محنت کر سکو گے؟ لہذا تمہیں ضرورت ہے اس بات کی کہ تم بھی عادی بنو اور اپنے نفس کو سدھاؤ. یہ نفس بھی ایک موزور گھوڑے کے مانند ہے. جیسے تم سوار ہوتے ہو گھوڑے پر، ویسے ہی تمہارے اپنے اندر تمہاری خود ہی سوار ہے تمہارے اس جسد حیوانی پر. اگر یہ جسد حیوانی زیادہ زوردار ہے, منہ زور ہے, تو خود ہی بیچاری اس کے تابع ہو جاتی ہے, تو جدھر وہ لے جائے ہاتھ جوڑ کر پیچھے چلتی ہے. اور اگر اس جسد حیوانی پر خود ہی کی گرفت مضبوط ہو جائے تو یہ ایسے جیسے ایک سوار گھوڑے کی پیٹھ پر جمع بیٹھا ہوا ہے, تو وہ گھوڑا اس کے لیے ایسٹ ہے. وہ گھوڑے کو جدھر لے کر جائے گا وہ گھوڑا ادھر ہی چلے گا, وہ گھوڑا اب اس کے لیے مفید ہے. اور اگر سوار کمزور ہے اور گھوڑا مزور ہے تو گھوڑے کے رحم و کرم پر وہ سواری ہے, جس کھائی میں چاہے جا کر پٹک دے. بالکل یہی مثال ہے ایک انسان کی, اس کی خودی, اس کی انا. اسی لیے جو لفظ یہاں فرمایا گیا کہ کیوں تم پر یہ روزہ فرض کیا گیا, پہلا لفظ جو ہے وہ تقویٰ ہے, لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. تقویٰ کیا ہے؟ ایک چیز ہے جو آپ کے سامنے آئی ہے, نفس کو مرغوب ہے, نفس چاہتا ہے کہ آپ اس کو حاصل کر لیں. آپ کو یہ معلوم ہے کہ اللہ نے اس کو حرام ٹھہرایا ہے, اب ایک کشمکش ہو گئی. اگر نفس زوردار ہے تو وہ آپ کو لے جائے گا اس شے کی طرف, اور اگر آپ زوردار ہیں تو نفس کو روک لیں گے, آپ اس کی باگ جو ہے لگام کھینچ لیں گے. یہی معاملہ ہوتا ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کے اوپر قابو رکھے. قرآن مجید میں آیا ہے, اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوا, وہ شخص کے جو اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا, ایک روز کھڑے ہونا ہے جواب دہی کے لیے, نتیجتاً اس نے اپنے نفس کو روکے رکھا اس کی خواہشات سے, اس کی گھوڑے کی لگامیں کھینچ کر رکھی. یہ ہے تقویٰ. تو گویا کہ پہلی بات جو سمجھ میں آئی, ایک تو پہلا حکم معلوم ہو گیا, اور اس حکم کے ضمن میں جو حکمت بیان ہوئی وہ بھی یوں سمجھیے کہ پہلا درجہ ہے حکمت کا, کہ پہلی غرض و غایت جو ہر شخص کے سمجھ میں آ جائے گی, جس کو کہ بعض مصنفین نے اس زمانے میں اس انداز میں بیان کیا کہ روزہ جو ہے وہ ضبط نفس, سیلف کنٹرول کی ایک تربیت ہے, تاکہ آپ اپنے نفس پر قابو رکھ سکیں. سیلف کنٹرول, یہ مفہوم ہے اس آیت کا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے, تم حرام چیزوں سے بچ سکو, تم اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو روک سکو, تاکہ تم اپنے نفس کی خواہشات کی باغوں کو کھینچ کر رکھ سکو, تاکہ تم اللہ کے احکام کی تنفیذ اپنے نفس پر کر سکو. یہ نہ ہو کہ نفس اپنی خواہشات کی تنفیذ تم پر کر لے. اچھا, اب دوسری آیت جو ہے وہ ابتدائی احکام کے سلسلے میں ہے. اس کا ایک ایک لفظ جو ہے, اب آپ جب پہلے پس منظر بیان کر دیا تو بالکل جیسے کہ روشن ہو جاتا ہے لفظ. پہلی بات, ایام معدودات, گنتی کے چند دن ہیں, کیوں گھبرا رہے ہیں؟ دیکھیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ وہ ابتدائی حکم ہے, ابھی مانوس کرنا ہے. اب اسی میں لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بڑی چیزیں جب ایک دفعہ میں نے عرض کیا کہ ایک اہم بات اگر نگاہوں سے اوجھل ہو جائے تو بڑی بڑی ٹھوکریں کھاتے ہیں لوگ. یہ قاعدہ ہے کہ ایام معدودات, یہ معدودات جو ہے یہ اس کو جمع قلت کہتے ہیں, اور جمع قلت کا اطلاق ہوتا ہے تین سے لے کے نو تک. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایام معدودات, گنتی کے چند دن, وہ ابتدائی حکم تین سے لے کر نو سے زیادہ روزوں کا نہیں ہو سکتا, اور میرے نزدیک وہ تین ہی کا تھا جو ایام بیس ہے. ایام معدودات, گنتی کے چند دن ہے, کیوں گھبرا رہے ہو؟ بسم اللہ کرو, کیوں تمہاری ہمت جواب دے رہی ہے؟ ذرا سی کمرے ہمت کس لو گے تو ہوگا. پھر اس میں بھی رعایت, فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر. دوسری رعایت ہم یہ کر رہے ہیں, وہ تو یہ کہ تین دن ہے, گویا کہ اگر تیس دن کا حکم پہلے ہی آ جاتا اس کے مقابلے میں کتنی بڑی رعایت ہے تین دن. دوسری رعایت کیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص, جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو, تو تو وہ تعداد پوری کر لے فعدت من ایام اخر دوسرے دنوں میں، سفر سے واپس گھر آ گئے اب روزہ رکھ لیجیے، اور اگر بیمار تھے اللہ نے شفا دے دی اب وہ تعداد پوری کر دیجیے تین دن کی۔ تیسری رعایت جو یہاں ہے جو آگے اب نہیں آئے گی، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو اس کی طاقت رکھتے ہو، یہاں در حقیقت اس کے معنی کیا ہے، جو نہ مریض ہو نہ سفر پر ہو، گویا کہ رعایت کی جو دو شرطیں تھیں وہ ان میں نہیں ہیں تو وہ طاقت رکھتے ہیں، جو اس کی استطاعت اور طاقت رکھتے ہو فعد فتح یتیقونہ فدیۃ طعام مسکین، تو فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا کھلا دینا۔ فدیہ کہتے کسی چیز کے بدل کو ہے، فدیہ دے کر قیدی چھڑایا جاتا تھا نا، قیدی کا بدل۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ وجوب الگ تخیر ہے، وجوب الگ تعین ابھی نہیں ہوئی۔ ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا، تمہیں ایک رعایت دے دی گئی ہے، روزہ نہ رکھو بھائی اگر ابھی طبیعت آمادہ نہیں۔ یہ ساری جو رعایتیں ہم نے کی ہے، تب بھی ابھی طبیعت جو ہے وہ کچھ خائف ہے تو چلو ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ، لیکن ساتھ ہی فرما دیا فمن تطوع خیرا فهو خیر له، جو کوئی اپنی مرضی سے بہتر کرے گا وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ ایک مسکین کی بجائے دس کو کھلاؤ تو پسند ہے، ایک مسکین کا کم سے کم ہے۔ اور کوئی اگر یہ کرے کہ روزہ بھی رکھے مسکین کو کھانا بھی کھلائے، نور اللہ نور، سونے پر سہاگا۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر له، اور اہم ترین ٹکڑا آخری ہے وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم روزہ رکھو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم عقل والے ہو۔ یعنی ہم نے تمہیں آپشن دے تو دیا، لیکن اے ہوش مندو اس آپشن کو ایکسرسائز مت کرو، بلکہ روزہ رکھو، اس میں جو حکمت ہے، اس میں جو خیر ہے، اس میں جو تربیت نفس ہے، اس میں جو تقویٰ کی مشق ہے، اس کی قدر و قیمت کو اگر جانو تو پھر ہر حال میں روزہ ہی رکھو گے۔ ایک ایک حرف اپنی جگہ پر موتی کی طرح کٹا ہوا ہے، کہیں کوئی جھول ہے ہی نہیں، کوئی منطقی جو ہے خلا ہے ہی نہیں۔ تو یہ دو آیتیں تو ہیں ابتدائی حکم اور احکام۔ اب گیارہ مہینے بعد سمجھیے، ویسے یہ جو عدت ہے، یہ جو مدت ہے، اس کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، سال ہو سکتا ہے، تیرہ مہینے ہو سکتے ہیں، گیارہ مہینے ہو سکتے ہیں۔ یہ تین تین روزے ہر مہینے رکھنے کی جب مشق ہو گئی تو اب لوگ عادی ہو گئے، اس میں جولائی کا بھی آ گیا ہوگا، جون کا بھی آ گیا ہوگا، مئی کا بھی۔ اب آیا ہے حکم رمضان کے روزے کا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کا حکم اگر دینا ہے تو سوچئے، سب سے پہلے ذکر ہو رہا کس بات کا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہم نے منتخب کیوں کیا، ورنہ تو سارے دن اللہ کے، سارے مہینے اللہ کے، یہ محرم میں کیوں نہیں رکھ دیے؟ سال شروع ہوتا ہے تو شروع کر کے، مشق کر کے، تیاری کر کے، روحانیت کی اور تقویٰ کی، تو بقیہ سال میں اس کو چلائیں، یہ درمیان میں ایک مہینہ کیوں لیا؟ فرمایا یہ مہینہ اس لیے منتخب کیا گیا کہ یہ بہت افضل مہینہ ہے، اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ اب یہاں ذکر آ گیا، ابھی تک تو روزے کا ذکر تھا، کیسے کرتا روزے کی فرضیت، روزے کے احکام، روزے میں رعایت، ابھی کہیں قرآن کا ذکر نہیں تھا، اس لیے کہ ایام بیس کا کوئی تعلق قرآن مجید کے ساتھ تو نہیں۔ تو مجرد وہ صوم کی عبادت کی دو آیات ہیں، اب یہ صوم رمضان ہے، نور علی نور، یہ دو عرصہ بات ہو رہی ہے کہ پورے مہینے کا روزہ رکھنے کے لیے ہم نے منتخب کیا ہے ماہ رمضان مبارک کو، کیوں کیا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ رمضان کے لفظ کے بارے میں بھی چند باتیں نوٹ کر لیجئے۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ اللہ کا نام ہے، جیسے میں نے حدیث سنائی کہ شہر اللہ رمضان و شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، تو شہر و رمضان اللہ کا مہینہ، اگر رمضان بھی اللہ کا نام ہے۔ اسی لیے احتیاط کرنی چاہیے
کبھی رمضان کا لفظ علیحدہ نہیں آنا چاہیے کہ رمضان ختم ہو گیا، یہ کبھی نہ کہیے، اس لیے کہ چاہے 1% انسان ہی صحیح کہ اللہ کا نام ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ یہ جملہ جو ہے یہ تو پھر کفریہ بن جائے گا. ماہ رمضان، ماہ مبارک چلا گیا، ماہ مبارک ختم ہو گیا، ماہ رمضان کا خاتمہ ہو گیا، اختتام ہو گیا، ہمیشہ رمضان کے ساتھ ماہ کے لفظ کا اضافہ ہے. رمضان کا مہینہ، رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہو گیا، یوں کہیے کبھی یہ نہ کہیے کہ رمضان ختم ہو گیا. اس لیے کہ اگر کہ میری رائے یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کا نام ہے، لیکن ایک رائے ہے تو احتمال جہاں ہے وہاں تو بچنا ہی چاہیے نا. اگر 1% بھی امکان ہے تو احتیاط کی ضرورت ہے. ماہ رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے معنی کیا ہے؟ رمضان کہتے ہیں عرب بڑی تیز دھوپ جب پڑتی ہے، کڑکتی ہوئی دھوپ جو جلا دیتی ہے، جھلس دیتی ہے، اس کو کہتے ہیں رمضان. رمضان وہ شے ہے، وہ مہینہ ہے رمضان کا جو انسان کے نفس کی غلاظتوں کو جلا دیتا ہے. اس میں جو بھی کثیر چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، غلاظتیں جمع ہو جاتی ہیں، یہ طبیب حضرات بھی کہتے ہیں کہ جسم کے تنقیہ کا سبب بن جاتا ہے، یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے. لیکن میں اس طبی بات پہ اس وقت نہیں آ رہا ہوں. اصل میں وہ جو روحانی اعتبار سے جو میل کچیل جمع ہو جاتا ہے روح کا، اس کو جلا کر ختم کر دینے والا ہے یہ ماہ رمضان مبارک. اس کی اصل میں قدر و قیمت کا اندازہ ان لوگوں کو ہو سکتا ہے جو آج سے کوئی 40-50-60 سال پہلے کبھی حج پر جاتے تھے. حج کے موقع پر سخت دھوپ بہت بڑی نعمت شمار ہوتی تھی، اس لیے کہ سارا سینیٹری کا وہ نظام تو تھا نہیں جو آج ہو گیا ہے. اب تو بڑی صفائی ہو جاتی ہے وہاں، تو جو کچھ مینا میں گند مچتا تھا اس سے جو جراثیم پھیلتے تھے اور ہیضا پھوٹتا تھا، تو اس وقت کی کڑی کڑکتی دھوپ جو ہے وہ در حقیقت ڈس انفیکشن کا ذریعہ بنتی تھی، جلا دیتی تھی اس وقت، اور اس سے در حقیقت عافیت تھی، صحت تھی. تو جس طریقے سے کہ وہ کڑکتی ہوئی دھوپ جلا دیتی ہے جراثیم کو اور ایسے تمام مضر چیزوں کو، ایسے ہی یہ ماہ رمضان مبارک انسان کی روح کے اندر جو اس کی کثافتیں یا غلاظتیں جمع ہو گئی ہو انسان کی بدعملی کی وجہ سے، ان کو جلا کر صاف کر دینے والی شے. یہ ہے اس نام کی لفظی مناسبت کے اعتبار سے جو اس کا جو اصل مقصد ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق. اب شہر رمضان جو ہے اس کا اصل کیا ہے؟ الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا. اس میں بھی ایک سوال آ گیا کہ ہمیں تو معلوم ہے کہ قرآن مبارک جو ہے وہ تو 22-23 برس میں نازل ہوا، کیا مطلب اس کا؟ ایک دن میں تو حضور پر نازل نہیں ہوا، ایک مہینے میں نہیں ہوا. یہی لفظ آیا ہے لیلۃ القدر کے بارے میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے نازل کیا لیلۃ القدر میں، جو اکثر و بیشتر 27ویں شب ہوتی ہے ماہ رمضان مبارک. اب وہاں بھی سوال ہو جائے گا کہ لیلۃ القدر میں کیسے نازل ہوا، حضور پر تو یہ 23 برس میں نازل ہوا. اس کی دو توجیحات ہیں، ایک تو یہ کہ پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے سمائے دنیا یعنی ہم سے نزدیک ترین جو آسمان ہے، سب سے نچلا آسمان، اس پر نازل فرما دیا گیا، وہاں سے وہ اب تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت کے مطابق اللہ کے حکم کے مطابق حضرت جبرائیل حضور پر نازل فرماتے ہیں. تو نزول قرآن کے یہ دو مرحلے ہو گئے، لیلۃ القدر میں پورا قرآن نازل کیا گیا لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک، اور وہ لیلۃ القدر ہے ماہ رمضان مبارک میں. تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر بھی صحیح، اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن بھی صحیح. اور ایک پاری توجیح یا تعبیر یہ کی گئی ہے کہ آغاز ہوا ہے، آغاز سے اس کو در حقیقت تعبیر کیا گیا کہ پہلی وحی جو آئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، گویا کہ اس کو تعبیر کیا گیا کہ نزول قرآن ہوا ہے. تو وہ آغاز نزول قرآن گویا کہ نزول قرآن کے قائم مقام. کوئی بھی مفہوم ہو، بارہ ان دو چیزوں کو ذہن میں رکھیے کہ یہ تعبیریں ہیں اس کی. اب یہاں اس کے بعد فرمایا قرآن کی ایک ابمدہ ہو رہی ہے، توصیف ہو رہی ہے، کیا ہے یہ قرآن یا کیا بنا کر نازل کیا گیا؟ انزل فیہ القرآن ہدن للناس، یہ اب اس میں حال ہے، کیا بنا کر بھیجا قرآن کو ہم نے؟ نوع انسانی کے لیے ہدایت، و بینات من الہدا، اور ہدایت بھی گنجلک نہیں، مبہم نہیں، ادق نہیں، بلکہ بین، روشن، آفتاب آمد دلیل آفتاب، سورج کے مانند تابناک، بینات من الہدا والفرقان، اور فرق کر دینے والی شے، حق و باطل کو جدا کر دینے والی شے، غلط اور صحیح میں امتیاز قائم کر دینے والی شے، یہ ہے تین الفاظ جو یہاں قرآن مجید کی مدح میں آئے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدى والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. تو جو کوئی بھی تم میں سے، دو ترجمے ہوں گے اس کے، شہدا کے، جو کوئی بھی تم میں سے پائے اس ماہ مبارک کو، اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے، مراد دونوں کی ایک ہے، جو کوئی بھی تم میں سے موجود ہو اس مہینے میں، یعنی اگر اپنے گھر پر نہیں ہے تو ایک رعایت آگے آ رہی ہے، جو حاضر ہو، مقیم ہو، صحت مند ہو، اس حالت میں وہ اس مہینے کو پائے. فل یا سم، اب یہاں یہ امر کا صیغہ آ گیا ہے، اس سے پہلے وہ کلام خبریہ تھا، کتب علیکم، تم پر لکھا گیا، پھر تشریف تھی، ان تصوموا خیر لکم، اگر تم روزہ رکھو تو اچھا ہے، لیکن اب یہاں بدل گیا اسلوب، یہ ہے فعل امر، الامر للوجوب، امر ہے حکم، حکم ہے کسی شے کے واجب کر دینے کے لیے، اب یہ وجوب الگ تخیر نہیں ہے، وجوب الگ تعظیم. فلیصم، جو کوئی بھی تم میں سے پائے اس مہینے کو، اس پر لازم ہے کہ اس کا روزہ رکھے. اب وہ پتلی بات نہیں رہی، داڑھی ہو گئی، بہت سخت داڑھی، فرضیت ہے، اس درجے فرضیت ہے کہ ابھی ارکان اسلام میں سے ہے، یہ پلرز آف اسلام، رکن رکیم، صلات، اور یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ عبادات میں سے دو ہی ہیں جو ہر مسلمان پر فرض ہیں، باقی دو تو صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے، زکات ہر ایک پر تو فرض نہیں نا، صاحب نصاب پر فرض ہے، حج ہر ایک پر فرض نہیں، صاحب استطاعت پر فرض ہے، تو حقیقت میں تو دو ہی عبادتیں رہ گئی کہ جو ہر مسلمان کے لیے، مرد کے لیے، عورت کے لیے، غریب کے لیے، امیر کے لیے، سب کے لیے، ایک نماز اور ایک روزہ. تو یہ ہے یہاں اس اسلوب کے اندر جو اب گاڑھا ہو گیا انداز، کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اب تکرار ہو رہی ہے کہ جو سابقہ رعایات تھی ان میں سے کون باقی رہیں گی اور کون سی ساقط ہو گئی، جو باقی رہیں گی ان کو دوہرا کر لے آئے. ممن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو وہ تعداد پوری کر سکتا ہے دوسرے دنوں میں، لیکن وہ دوسری رعایت جو تھی وہ ختم، رکھنا پڑے گا روزہ ہی. تین اگر روزے رہ گئے ماہ رمضان مبارک میں، دوسرے دنوں میں اس کو پورے کرو، کرنے ہوں گے تین روزے، قضا روزے کا روزے ہی کی شکل میں. البتہ جیسا کہ میں عرض کر چکا، قرآن میں نہیں ہے، حضور نے اس حکمت قرآنی کے پیش نظر جو محمد الرسول اللہ کے علم میں، آپ نے اس رعایت کو برقرار رکھا. کن کے لیے؟ یا تو شیخ فانی کا لفظ آتا ہے، یعنی بوڑھا یا بوڑھی عورت جس کے کہ ہلاک ہو جانے کا اندیشہ ہو جائے، کہ وہ اگر اتنے گھنٹے، پندرہ گھنٹے بغیر کچھ کھائے پیے رہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ نظام مختل ہو جاتا ہے، باڈی میں ریزرو اتنے نہیں ہوتے کہ ان پر پھر وہ مینٹین کر سکے، ان کے لیے رعایت ہے. یا کوئی مریض ایسا ہے جسے بظاہر احوال شفا کی اب امید نہیں رہی، تو وہ کب کرے گا پورے؟ اسی طرح کی اگر کوئی کیفیت ہے تو اس کے لیے رعایت حضور نے باقی رکھی ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں. لیکن اب یہاں ایک دوسری انتہا سے روکا. دوسری انتہا کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی ہر دور میں آپ کو ملے گی کہ کچھ لوگوں میں سختی آ جاتی ہے دین کے معاملے میں اپنے اوپر بہت تشدد کرنا شروع کر دیتے ہیں. نیکی سے کرتے ہیں, بدی سے نہیں کرتے, نیک نیتی سے کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص حضور کے اپنے زمانے میں صحابی ہیں, انہوں نے ایسی سختی شروع کر دی اپنے اوپر, پوری پوری رات نماز پڑھتے ہیں, ہر روز روزہ رکھتے ہیں, کوئی بیوی سے تعلق ہی نہیں رہا, کوئی کسی سے سروکار ہی نہیں رہا. تو کھا تو نیکی کا جذبہ حضور نے روک دیا. یا عبداللہ, اے عبداللہ, اولم اخبر انک تصوم النہار وتقوم اللیل, مجھے بتایا گیا پوری رات کھڑے رہتے ہو اور ہمیشہ روزہ رکھتے ہو. اب کیا کہتے ہیں؟ بلا یا رسول اللہ, حضور ایسا تو ہے. فرمایا لا تفل, ہرگز ایسا. تو یہ جو ایک کچھ لوگوں کے اندر تکشف زیادہ آ جاتا ہے, دین کی سختی زیادہ آ جاتی ہے, کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو جھیل بھی جاتے ہیں, کچھ پھر شروع تو کر بیٹھتے جھیل بھی نہیں سکتے, وہ پھر زیادہ ہی گڑبڑ ہوتی ہے. اس کا ذکر سورہ حدید میں تفصیل سے, پورا ایک رکوع اسی موضوع پر ہے, چوتھا رکوع سورہ حدید کا. پھر رہبانیت کا نظام آ جاتا ہے, خلاف فطرت چیزیں لوگ اپنے اوپر عائد کر لیتے ہیں, کچھ لوگ نبھا جاتے ہیں, اکثر نبھا بھی نہیں سکتے, پھر گرتے ہیں اور وہ بہت بری طریقے سے گرتے ہیں. تو اس کو روکنے کے لیے, یہ بھی اکثر لوگوں کے علم میں نہیں ہے یہ بات, ہمارے ہاں تشدد کرتے ہیں لوگ, 104 بخار ہے, روزہ چھوڑنے کو تیار نہیں. خدا کے بندے, شریعت کا یہ منشا نہیں ہے, تم شریعت کو بدنام کر رہے ہو. لیکن نہیں صاحب, روزہ ویسے حرام خوری ہو رہی ہے, ہو رہی ہے, اس کی فکر نہیں ہے, اس کا روزہ رکھنے کو تیار نہیں ہے کہ حرام چیز کو اپنے اوپر روکے. لیکن بس وہ عبادت کا ایک خاص تصور جو بن گیا ہے کہ چاہے 104 بخار ہے, ایسا بھی ہو گیا کہ قے ہو گئی ہے بڑی ساری اور فقہی طور پر بتا دیا گیا روزہ ویسے ہی ٹوٹ گیا, دیکھ صاحب ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا, میں نہیں کھاؤں. یہ جو ہے یہ در حقیقت یہ دینداری نہیں ہے, یہ دین کے ساتھ ہنگم مشتی ہے, خامخواہ کی کشتی کرنا ہے. اس کو روکا گیا یہاں پر کہ یہ ٹینڈنسی پیدا ہو جاتی ہے لوگ. فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, یہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے, اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے, سختی نہیں چاہتا. یہ سختیاں تم اپنے اوپر کر لیتے, اللہ نے تو اس دین میں ساری گنجائشیں رکھی, وضو نہیں کر سکتے کسی وجہ سے, تیمم کر لو. اگر روزہ نہیں رکھ سکتے ہو, بیمار ہو, اس کی اللہ نے رعایت دی. اور ایک عجیب ہمارے ہاں الٹا معاملہ ہو گیا ہے, نماز میں سفر میں قصر کو واجب کہا. فقہ حنفی کی روح سے واجب ہے, باقی فقہوں میں واجب نہیں ہے, بلکہ آپ کو اختیار دیا گیا کہ آپ چاہیں تو 4 فرض پڑھ لیں, چاہے 2 پڑھ لیں. لیکن میری رائے بھی فقہ حنفی کے حق میں ہے کہ اللہ نے ایک رعایت دی ہے تو مقام بندگی یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس رعایت سے مستغنی نہ بتائیں کہ نہیں ہمیں نہیں ضرورت, بلکہ آپ اللہ کا شکر ادا کر کے اس کی دی ہوئی رعایت سے فائدہ اٹھائیں, مقام بندگی سے مناسبت اسی کی. لیکن یہ معاملہ روزے کے بارے میں نہیں ہے. حالانکہ ایک رائے یہ ہے, یہ ایک رائے ہے, میں کہہ رہا ہوں, یہ نہ سمجھیے گا کہ میری رائے ہے. ایک رائے یہ بھی ہے کہ اگر مسافرت کی حالت میں کوئی شخص روزہ رکھے گا تو روزہ ہوگا ہی نہیں, اس لیے کہ فرمایا گیا ہے من کان منکم مریضاً او علی سفر فعدتکم من ایام اخر, تو وہ تو وہاں روزہ رکھنا ہے بھی تب بھی نہیں ہوا روزہ ان کے نزدیک. ایک رائے یہ بھی ہے, میری رائے نہیں ہے وہ. لیکن بہرحال بین ہونا چاہیے کہ اپنے اوپر تشدد آدمی نہ کرے, سختی نہ ڈالے. جو اللہ نے رعایت دی ہے اس رعایت سے اسی طرح شکریہ ادا کرتے ہوئے استفادہ کرے, جیسے ہم قصر نماز میں شکریہ ادا کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی رعایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اب آخری ٹکڑا جو ہے اس آیت کا, وقت تو ختم ہو چکا ہے, لیکن یہ کہ بہرحال اس کو ضرور اور سمجھ لیجئے. یہاں اب آ رہا ہے مقاصد کیا والے تکمل العدہ. اب ایک بات تو یہ آ گئی, تعداد پوری کرنی پڑے گی. بیمار ہو تو اس وقت ادا کر دو, پھر رکھنا ہوگا. والے تکبر اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون, اور تاکہ تم اللہ کی تکبیر کرو, اللہ کی بڑائی کرو اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں عطا فرمائی. قرآن اس مہینے میں عطا ہوا ہدل للناس وبینات من الہدا، یہ در حقیقت اس کا شکرانہ ہے، اور قرآن مجید سے استفادے کے لیے اپنی روح کی کثافتوں کو دھونا ضروری ہے. بیل کو چہل ہے، آپ کسی کپڑے کو رنگنا چاہتے ہیں اور کپڑا ہے میلا، تو پہلے اسے دھوئیں گے کہ نہیں؟ وہ رنگ کیسے چڑھے گا اس کے اوپر؟ پہلے وہ میل اس کا نکال دیجئے، پھر اس کو رکھیں گے. اگر اپنی روح کو صبغت اللہ میں رنگنا ہے، اللہ کا رنگ ہے صبغت اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، وہ اللہ کا رنگ اتر رہا ہے قرآن کی شکل میں، اس قرآن سے اپنی روح کو رنگنا ہے، یا یوں کہیے کہ اس قرآن کے انوار سے اپنی روح کو منور کرنا ہے، تو پہلے اس کی کثافتیں بھی تو دھو، جلاؤ ان کثافتوں کو، ان کثافتوں کو دھونے، اس میل کچیل سے اس کو صاف کرنے، ان غلاظتوں سے پاک کرنے کے لیے ہمیں روزے کی عبادت دی. دن میں روزہ رکھو، اپنے اس حیوانی وجود کو ذرا مضمحل کرو، نفس کے زور کو ذرا توڑو، اب اس روح کو کچھ سکون حاصل ہو، کچھ ریلیف ملے، اب رات کو کھڑے ہو جاؤ اور نزول قرآن، وہ شکل ہوگی پھر کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، یہ راہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشا، ورنہ چکنے گھرے کے اوپر بارش کا پانی پڑے گا نکل جائے گا. اگر وہ چکنائی دھوبی ہے آپ نے تو جذب ہوگا، سخت زمین ہے، کلر زمین پڑی ہوئی ہے، چٹیت، اس میں پانی آئے گا بہ جائے گا. اس زمین کے اندر اگر جذب کرنے کی صلاحیت ہے پانی جذب ہوگا، جذب ہوگا تو اس کے اندر سے گھاس پیدا ہوگی اور اس کی روئیدگی ظاہر ہوگی، جذب بھی نہیں ہوگا تو کیا ظاہر ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. ایسی زمینیں ہوتی ہیں، سنلاس زمین، سخت زمین. یہ جو زمین ہے چولستان کی، سنا ہے کہ اس کا اکثر و بیشتر حصہ ایسا اتنا فلیٹ ہے آپ کو میلوں تک کوئی شہ نظر نہیں آئے گی، بالکل فلیٹ، لیکن کرسٹ اتنا سخت ہے اس کے اوپر کہ پانی پڑتا ہے اور بہ جاتا ہے اندر نہیں جاتا. تو اس پانی کے اندر جذب ہونے کے بعد ہی تو زمین کے اندر کی روئی نکلے گی. یہ اللہ کیا کلام پاک تمہاری روح میں جذب ہو، تمہارے دلوں میں جذب ہو، اس جذب کرنے کے لیے جو اوپر کا کرسٹ ہے اس کو ختم کرو، گداز پیدا کرو، دلوں میں نرمی پیدا ہو، نفس کا جو غلبہ ہے اس قلب کے اوپر، اس کے تسلط میں اور اس کے قبضے میں کچھ کمی ہوگی تو یہ پانی جذب ہوگا. مام مبارکہ، وہ مبارک پانی زمین میں جذب ہوتا ہے تو اس میں سے اس کی قوت نمو جو ہے نکلتی ہے. یہ مبارک کلام اللہ کا تمہارے قلوب میں جذب ہوگا تو پھر اس کے اندر جو کچھ اللہ نے رکھا ہوا ہے مزمر، وہ سب باہر آئے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کر سکو. شکر کیسے ہوگا؟ ایک کسان نے محنت کی، ہل چلایا، زمین تیار کی، بیج ڈالا، اب شیٹا پڑا، اس کی فصل اپجی، تو شکر کرے گا کہ نہیں؟ اس کا روا جو ہے اس وقت شکر ادا کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا مطلوب اس کی نگاہوں کے سامنے. اسی طریقے سے اگر قرآن اس طرح جذب ہوگا، اس روزے کی مدد سے قرآن تمہارے اندر جذب ہوگا، تو جو کچھ یہ نکال کر لائے گا اندر سے، اب اس پر تمہارے اندر وجود کے اندر سے شکر خداوندی برابر ہے، تمہارے روئے روئے سے اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہے وہ اب خود برابر ہوگا کہ اللہ کتنی حیات بخش ہے تمہیں ہمیں عطا فرمائی. لما یحییکم، ایک جگہ آیا ہے سورہ انفال میں غالباً، رسول تمہیں جس بات کی طرف بلا رہے ہیں لوگوں، تمہیں وہ چیزیں معلوم تو ہو رہی ہے کٹھن، لیکن در حقیقت لما یحییکم یہی چیزیں تو حیات بخش ہیں، یہی چیزیں تمہارے لیے زندگی کا سامان فراہم کرنے والی ہیں، اس حیات ابدی کا ساز و سامان تو اسی میں ہے، تم سمجھتے ہو کہ کٹھن ہے اور مشکل ہے. تو ان تین آیات کا مفہوم جہاں تک ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. اب چند باتیں ہیں کہ جو اعلانات سے متعلق ہیں، لیکن چونکہ وہ اسی سے متعلق ہے تو میں عرض کر دینا چاہتا ہوں ساتھ ہی آج، تاکہ پھر اس کی ضرورت نہیں رہے گی. ایک تو اس جو بیان میں نے کیا ہے اس کے حوالے سے ایک حدیث سن لیجیے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے راوی عبداللہ ابن عمرو بن العاص ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہی جن کا ذکر میں نے ابھی آپ کو سنایا ہے، ان پر نیکی کا اس درجے غلبہ ہو گیا تھا، پھر آ رہی ہے اس حدیث کے کہ حضور نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے قیامت کے دن. یقول الصیام، و روزہ یہ کہے گا اے رب پروردگار منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، اے اللہ میں نے تیرے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے سے اور اپنی شہوت سے روکے رکھا، میری وجہ سے روکا رہا، تو میری شفاعت قبول فرمائے اس کے حق میں. قرآن کیا کہے گا منعتہ النوم باللیل، اے اللہ میں نے تیرے اس بندے کو رات کے وقت سونے سے روکے رکھا، فشفعنی فی، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. تو حضور فرماتے فیشفعان، ان دونوں کی شفاعت قبول ہوگی. اب ان دو چیزوں کو ذہن میں رکھیے، یہ بالکل متوازی ہے یا نہیں؟ دن میں کھانا پینا جو ہے وہ ایک گھنٹے کے لیے چھوڑتے ہیں یا پورے دن کے لیے چھوڑتے ہیں؟ تو رات کو نیند سے رک جانا کیا صرف ایک گھنٹے کی تراوی کے اضافے سے وہ بات پوری ہو گئی؟ یہ بات ہے جو لوگوں نے سمجھی نہیں. ایک اور حدیث آپ نے بار بار سنی ہوگی، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. پیرلل ہے کہ نہیں؟ ہم بدن ہے کہ نہیں؟ جس نے روزہ رکھا رمضان مبارک میں، ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. جس نے قیام کیا ماہ رمضان مبارک میں، ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو صوم ایک گھنٹے کا ہے یا بارہ پندرہ گھنٹے کا؟ تو یہ قیام کیا صرف اضافی ایک گھنٹے کا کافی ہو جائے گا؟ یہ جان لیجئے، اصل میں جو تراوی کی عبادت تھی وہ قیام اللیل تھا، اور صحابہ کرام کی اکثریت پوری پوری رات جاگی تھی. وہ جو ابتدائی حکم تھا شروع میں تو تھا ہی یہ قم اللیل الا قلیلا نصفہ ہوا من قسم ہو قلیلا اور زد علیہ مرتب القرآن ترتیلا، بعد میں آ کر یہ رمضان مبارک کی راتوں کے لیے حکم ہوئی. البتہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں اس کا ایک باضابطہ نظام بنا ہے جو حضور کے زمانے میں نہیں بنا. حضور نے اصل حکمت واضح کر دی، قانون نہیں بنایا. قانون بنا دیتے فرض ہو جاتا، امت کے ضعیف بھی ہے کمزور بھی ہے، سب کے لیے اس حق کا پورا کرنا ممکن نہ رہتا. یہ ہے حکمت جس کو خام خواہ کچھ اہل حدیث اور حنفی ایک مناظرے کی شکل دے لی گئی، حالانکہ اصل حقیقت پہچاننی چاہیے. مناظرہ بازی سے کچھ حاصل نہیں، حضور کے زمانے میں واقع نہیں تھا. حضور نے تو ایک رمضان مبارک میں بھی 30 دن جو ہے نماز دی پڑھائی، کل 3 دن پڑھائی ہے باجماعت. باجماعت رمضان میں یہ جو تراویح جسے ہم کہتے ہیں، صرف 3 دن، اور 3 دن بھی اول وقت نہیں، عشاء کے ساتھ نہیں، تہجد کے وقت. اسی لیے اس کی رکعتیں بھی 8 ہی تھے. حضور کی جو 8 رکعتوں کی ہوتی تھی تہجد، وہی 8 رکعت. حضور نے اس معنی میں تراویح ایک دن بھی نہیں پڑھائی جس معنی میں ہم پڑھتے ہیں، سمجھ رہے آپ؟ وہ 3 دن بھی یہ تراویح نہیں تھی، وہ تہجد کی تھی. البتہ یہ ہے کہ جو حضور نے جو رہنمائی دی تھی، جس کی مثال خود پیش کی تھی، صحابہ کرام کو جس کی ترغیب دی تھی، وہ یہ تھا کہ پوری پوری رات جاگتے تھے. حضرت عمر کا واقعہ یہ ہے کہ آپ ایک روز مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا لوگ ٹکڑیوں میں کھڑے، کچھ یہاں کھڑے، کچھ وہاں کھڑے، کچھ یہاں کھڑے، کچھ وہاں کھڑے. اب بھی اگر آپ ماہ رمضان مبارک میں اگر حرمین میں جائیں گے، یہی نقشہ نظر آئے گا. وہ 20 رکعت ہو جاتی ہے وہاں، وہ تو جو تراویح کی ہے، کیونکہ حنبلی فقہ ہے، حنبلی فقہ میں بھی 20 رکعتیں ہیں جیسے کہ حنفی فقہ میں، لیکن اس کے بعد ساری رات وہاں یہی نقشہ رہتا ہے کہ کوئی قاری وہاں کھڑا ہے پڑھ رہا ہے، کچھ لوگ اس کے ساتھ شریک ہو گئے، کچھ وہاں کھڑے ہیں پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ ساری بات جانتے ہیں. تو حضرت عمر نے تو پوری امت کے لیے ایک نصاب یہ مقرر کر دیا کہ ایک امام کے پیچھے تمام مسلمان 20 رکعتیں تو ادا کریں، تاکہ مالا یدرک کلہ لا یدرک کلہ. اگر کسی کے لیے کسی چیز کو بتمام و کمال حاصل کرنا ممکن نہ ہو تو بالکل لیا اس سے محروم بھی نہ ہو جائے. یہ 20 رکعتوں میں ایک ختم قرآن، یہ تو ہر گیا مسلمان گزرا مسلمان بھی اس سے متمتع ہو جائے. یہ نظام ہے تراویح کا. باقی یہ نہ سمجھیے کہ اس تراویح سے جو اصل حکمت ہے ماہ رمضان مبارک کی اس کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے. چنانچہ بہت سی جگہوں پر ایسا ہوتا رہا ہے. شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ ان کا انتقال ہو گیا, ان کی جو خانقاہ ہے سہارنپور میں وہاں ہمیشہ یہ ہوتا تھا, دو دو ہزار تین تین ہزار آدمی وہاں جمع ہو جاتے تھے ان کے افطار کا اور اس کا سحری کا وہی انتظام, اور پوری پوری رات جاگتے تھے. چار رکعت پڑھ لی اس کے بعد آدھے گھنٹے کا وقفہ دے دیا, کوئی اپنے طور پر نفل پڑھ لے, کوئی اپنے طور پر ذکر کر لے, کوئی اپنے طور پر کوئی مطالعہ کر لے تلاوت کر لے, پھر کھڑے ہو گئے, پھر چار رکعتیں, پھر وقفہ ہو گیا, پھر کھڑے ہو گئے. لیکن یہ کہ یہ سلسلہ جاری رہتا تھا عشاء سے لے کر اور سحری تک. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج سے دو سال پہلے میں نے کچھ قبر ہمت کسی, اس کو یہ شکل دی دورہ ترجمہ قرآن, اور وہ شکل بھی یوں کہ جو کچھ چار رکعتوں میں پڑھا جانا ہو اس سے پہلے اس کا ترجمہ ہو جائے, تاکہ جب پہلے ترجمہ ہو جائے گا تو اب جب کھڑے ہو کر آپ سنیں گے تو کسی نہ کسی درجے میں تو ہوگا نزول قرآن آپ کے دل پر. وہ تو نہیں رہا نا کہ زمانے یار منصور کی ممن ترکی نمی دالم, وہ صرف ایک فزیکل ایکسرسائز اب نہیں رہے گی, بلکہ یہ کہ آپ 50% تو ریٹین کر لیں گے, چار رکوعوں کا ترجمہ ابھی آپ سنیں اور ابھی کھڑے ہو جائیں پڑھنے کے لیے. اس لیے اکثر و بیشتر ہم یہ کرتے ہیں یہاں, بلکہ افضلیت کو میں ترک کرتا ہوں اس مقصد کے تحت. میں بھی سمجھتا ہوں کہ جمعے میں جو دو سورتیں حضور کا معمول پڑھنے کے تھی جس کے بارے میں حدیث موجود ہے ان کا پڑھنا افضل ہے. وہ اقرا بسم سورہ سب میں حکمت ربے کا لالا سورت العلا سورت الغاشیہ, لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہاں تو سب کے لیے وہ بلیک ہے, کم سے کم جن آیتوں کا بیان ہوا ہو خطبے میں اگر وہ کہیں آ جائے تو کسی درجے میں تو وہ کیفیت نصیب ہوگی کہ وہ بات آپ نے ابھی سنی تھی تو آپ کے سامنے ہے, اب نماز میں دس پستہ کھڑے ہو کر سن رہے تو کچھ نہ کچھ حاصل ہوا. یہ ہے اصل میں اس مقصد کے پیش نظر اس افضلیت کی محرومی میں اختیار کرتا ہوں کہ یہ مقصد اہم تر ہو گیا. اسی اعتبار سے ہم نے وہ کام شروع کیا تھا. اس وقت جو اعلان کرنا ہے شدید معذرت کے ساتھ, بہت سے حضرات کو اس سے یقیناً ایک تکلیف پہنچے گی کہ جو دو سال یہاں میرے اس دورہ ترجمہ میں شریک رہے ہیں, میں نے اس سال کے لیے یہ طے کیا ہے کہ یہی کام میں کراچی کروں گا اس رمضان مبارک میں, تاکہ انٹروڈیوس کراؤں وہاں بھی اس نظام. البتہ یہاں یہ نظام چلے گا, خاص طور پر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھیے کہ آپ کو کسی شخص کے ساتھ وابستگی اختیار کرنی ہے, یہ گھاٹے کا سودا ہے, وابستگی قرآن کے ساتھ ہونی چاہیے. اور اس کا ثبوت ملے گا کہ جو لوگ آتے رہے میرے ترجمہ قرآن میں وہ آیا اب بھی آتے ہیں کہ نہیں آتے. اگر نہیں آتے تو اس کا مطلب یہ کہ تعلق ان کا مجھ سے ہے قرآن سے. تو ہماری قرآن اکیڈمی کے اندر انشاءاللہ تعالی وہ پروگرام حافظ احمد یار صاحب جنہوں نے اس سال ہمارے دو سالہ کورس میں پورے قرآن کا ترجمہ پڑھایا ہے اور اس وقت ان کی وہ محنت تازہ ہے, وہ یہی کام کریں گے. اور ایک ہمارے نوجوان ساتھی ڈاکٹر عبد الخالق, وہ گری شاہوں میں جہاں ہماری ایک مرکزی جگہ وجود میں آ گئی ہے تنظیم اسلامی کی, وہاں یہی کام کریں گے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ تحریک کی شکل میں یہ بات بڑھے اور آپ اس کا تصور انہی لوگوں کو کسی درجے میں حاصل ہے, جن لوگوں کو تجربہ نہیں ہوا وہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ کیا اس میں برکات ہے اور کیا اس میں لذت ہے. ایسا بھی ہوا ہے ان دو سالوں کے دوران لوگ ساری رات جاگے ہیں اور پھر اپنے دفتروں میں جا کر کام کیا, یہ برکتیں بھی پیدا ہوئی. جو بظاہر محسوس ہوتا ہے ناممکن ہے, محال ہے, کیسے ہوگا, ساری رات جاگ کر دن میں کام کیسے کریں گے, یہ سب شیطانی وسوسے ہوتے ہیں. آپ کر کے دیکھیے اتنے ریزرو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھے ہوئے ہیں, وہ ریزرو آپ ٹیپ نہیں کرتے, وہ تو جب آدمی کا ارادہ پیدا ہو جاتا تو ریزرو پر دست نکلتے. تو بہرحال میں نے یہ بات آپ کو اس لیے بتا دی کہ کسی درجے میں تو یقیناً میرے دوستوں کو کرم فرماؤں کو ایک مایوسی ہوگی, لیکن یہ کہ جس کے اندر ہمت ہو ایک مہینے کی چھٹی چلے کراچی, کیا وہاں جائے ٹھہرے قیام کرے وہاں چلے. اگر مجھ سے ہی تعلق ہے قرآن سے بھی ہے اور مجھ سے بھی ہے, اول تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کا تعلق صرف قرآن سے ہونا چاہیے, تو وہ قرآن اکیڈمی میں بھی ہوگا اور ہمارے گڑی شاہ کا اس کا ہم باقاعدہ جو ہے چھاپ کر بھی پروگرام جب تقسیم کریں گے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اس وقت میں جس طرح یہی اعلان کرنا تھا, چند اعلان اور بھی ہیں. اگلے جمعے میں بھی میں یہاں نہیں ہوں, اس لیے میں یہ ساری باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں. اس سے اگلا جمعہ 9 تاریخ کا انشاءاللہ جو اس طالب 29 شعبان ہوگی وہ میں یہی ہوں گا, جمعہ پڑھا کر جاؤں گا.